تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. پچھلے کئی سال سے حدیث کی کتاب ہم پڑھتے رہے ہیں ریاض الصالحین جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. وہ از اول تا آخر اس طرح تو نہیں ہوئی کہ ساری حدیثیں بلا استثناء نظر سے گزر گئی ہوں، لیکن میں اس کا ایک انتخاب کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں. رمضان سے پہلے الحمدللہ وہ کتاب تکمیل تک پہنچ گئی. اب خیال ہوتا ہے کہ کوئی دوسری کتاب شروع کریں، اور دل یوں چاہتا ہے کہ حدیث ہی کی کتاب ہو، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں جو نور اور برکت ہے وہ دنیا کے کسی بھی کتاب میں نہیں ہوتی. یہی احادیث طیبہ ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی میں انقلاب برپا کیا. انقلاب بھی ایسا کہ جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں مل نہیں سکتی. مختصر مختصر الفاظ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ من جانب اللہ ہیں اور دل سے ارشاد فرمائے گئے ہیں، اس لیے ان کی تاثیر ہر دوسری چیز سے زیادہ ہے. تو دل یوں ہی چاہتا ہے کہ یہ احادیث کا سلسلہ ہی دوبارہ کسی اور کتاب کی معرفت شروع کریں، لیکن اتفاق سے میں رات ہی ایک سفر سے واپس آیا اور دوسری کتاب اس وقت میسر نہیں تھی، تو اس لیے ایک حدیث ہی کا بیان آج کرنا مناسب معلوم ہوا. اور یہ وہ حدیث ہے جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کا آغاز کیا ہے. صحیح بخاری اسی حدیث سے شروع کی، اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو میری خواہش یہ ہے کہ ہر اس کتاب کا ہر باب اس حدیث سے شروع ہو. اور اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا ایک تہائی حصہ قرار دیا ہے. یہ سارے دین کا ایک تہائی حصہ اس حدیث میں آ گیا ہے. اس حدیث کا تھوڑا سا بیان آج اللہ کے نام پر کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے دوسری کتاب انشاءاللہ شروع کریں گے. حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله, جو آدمی ہجرت کر کے جائے اپنا وطن چھوڑے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی, یعنی باعث اجر ہوگی, باعث ثواب ہوگی. ومن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها, اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کی کسی غرض کے لیے, کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے, اب امرأت ینکحها, یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے, فہجرته الى ما هاجر الیہ, تو اس کی ہجرت اسی چیز کی کے لیے سمجھی جائے گی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی, یعنی پھر اس کو ہجرت کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہ ہے حدیث کا ترجمہ. اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت بتائی کہ ہر کام کا دار و مدار انسان کی نیت کے اچھے اور برے ہونے پر ہے. نیت اچھی ہو تو اچھا عمل بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے, اچھا عمل باعث اجر و ثواب ہوتا ہے, اور خدا نہ کرے نیت خراب ہو, بری ہو, تو عمل خواہ کتنا ہی اچھا ہو لیکن وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہوتا, گناہ کا موجب بن جاتا ہے. اس حدیث کا ایک پس منظر بھی ہے کہ ایک صحابی تھے, ایک صاحب تھے, ساری دنیا ہجرت کر رہی تھی مکہ مکرمہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں, کیونکہ اس وقت ہجرت کو شریعت میں ایمان کا جزو اعظم قرار دیا گیا تھا, بلکہ ایمان کی علامت قرار دے دی گئی تھی کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں وہ مومن ہیں, جو ہجرت نہیں کرتے گویا وہ ایمان کی لازمی شرط پوری نہیں کر رہے ہیں اگر بلا عذر ہجرت نہ کریں مکے سے. تو ایک صاحب نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف, لیکن ہجرت کرنے کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ ایک خاتون تھی وہاں جن کا نام تھا ام قیس, تو انہوں نے ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے میں ان خاتون سے نکاح کروں گا. اس واسطے لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ لوگوں میں مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گئے کہ یہ ام قیس کے مہاجر ہیں, یعنی انہوں نے ہجرت کی ام قیس کی وجہ سے. تو اس واقعے کا جب علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے یہ خطبے میں ممبر پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, یہ حدیث میں سنایا. اور دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین کا انداز کہ اگر کسی آدمی کے کسی غلط عمل کی اطلاع ملتی تو آپ اس کو کبھی برسر عام رسوا نہیں فرماتے, یوں بھی کہہ سکتے کہ بھائی کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے کہہ سکتے کہ ایک صاحب نے ایسا کیا ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کی غلطی کا علم ہوا تو یا تو اس کو تنہائی میں سمجھا دیا, اور اگر مجمع میں تاکہ عام فائدہ ہو لوگوں کو مجمع کے اندر کہنا ہے تو اس کا نام لیے بغیر, اس کی طرف اشارہ کیے بغیر بات پہنچا دیتے تھے تاکہ وہ سمجھ جائے اور کوئی رسوا نہ ہو. صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے خرابی کی اطلاع ملتی تو آپ فرماتے ہیں ما بال اقوام یفعلون کذا, تو کیا بات ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تعلیم و تلقین کا انداز تھا کہ مقصود کسی کو رسوا کرنا نہیں, مقصود کسی کی دل شکنی نہیں, کسی کی دل آزاری نہیں, ہمدردی مقصود ہے, اس کو صحیح راستہ بتانا مقصود ہے. اس واسطے اس کے اندر کوئی ایسا پہلو نہ ہو جس سے اس کی دل خراشی ہو, دل شکنی ہو. تو اس میں بھی جو خطبے میں ارشاد فرمایا آپ نے, نام نہیں لیا, اشارہ تک نہیں کیا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے, ایک عام اصول بیان کر دیا کہ جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی, اور جس کی ہجرت دنیا کے کسی کام کے لیے ہے یا عورت کے لیے ہے تو اس کی ہجرت الا ما ہاجر الیہ, جیسی اس نے کیا ویسی ہو, اس پر ثواب نہیں ملے. یہ تلقین کا یہ انداز اختیار ہے. یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن کو جوامع الکلم بھی کہا جاتا ہے, یعنی وہ ارشادات کے جن کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معنی بڑے وسیع ہیں, بہت بڑی ہدایات پر وہ مشتمل ہیں. اور عام طور سے تقریباً ہر مسلمان کو یہ حدیث اتنی تو یاد ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, لیکن اس حدیث کا جو پوری وسعت ہے اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں بعض اوقات لوگوں کو آج کل خاص طور پر بہت زبردست غلط فہمیاں ہیں, صحیح مطلب اس کا نہیں سمجھ. اس واسطے ذرا تھوڑا سا اس کی تفصیل کی ضرورت ہے. مثلا یہ ایک بہت ہی زبردست غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے آج, جب حضور نے فرمایا نمبر اعمال بالنیات, تمام کاموں کا مدار و مدار نیت پر ہے, لہذا بس نیت صحیح ہونی چاہیے, عمل صحیح ہو یا نہ ہو, عمل صحیح ہو یا نہ ہو, نیت اگر صحیح ہے تو بس سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا تھا. یعنی یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ صریح طور پر ناجائز کام ہے, حرام ہے, لیکن کہتے ہیں بھائی ہم تو صحیح نیت سے کر رہے ہیں, ہم تو جائز نیت سے کر رہے ہیں, لہذا ہمارے اوپر کوئی معاملہ نہیں, انما الاعمال بالنیات. بہت سے لوگ ہیں جو حرام آمدنی میں مبتلا ہیں, سود کی آمدنی ہے, قمار کی آمدنی ہے, اور کوئی حرام آمدنی ہے, وہ ان سے کہو بھائی یہ ذریعہ آمدنی حلال نہیں, اس کو بدلنے کی کوشش کرو, اس کو درست کرنے کی کوشش کرو, تو جواب میں کہ بھائی ہم تو اپنی محنت سے پیسے لیتے ہیں, ہم تو ہماری نیت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ وابستہ کیا ہمارے بیوی بچوں کا حق, ہم اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں, اور ان ہمارے ہماری بھی نیت. تو یہ حدیث فوراً زبان پر آ جاتی ہے کہ ہماری نیت کیونکہ درست ہے لہذا یہ عمل بھی درست. تو خوب سمجھ لیجئے کہ حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نیت سے کوئی ناجائز کام جائز ہو جاتا ہے یا حرام کام حلال ہو جاتا ہے. جو کام ناجائز ہے, حرام ہے, اللہ نے اسے منع کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, وہ کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. اس کے اندر یہ تعویلیں پیش کرنا کہ ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں کسی طرح بھی درست نہیں. بر صغیر میں ایک صاحب تھے, معروف آدمی ہیں, نام نہیں لیتا, انہوں نے ایک مرتبہ ان کو کسی نے دیکھا, معروف آدمی تھے اور دینی حیثیت سے معروف تھے, تو کسی نے دیکھا کہ کہیں سنیما ہاؤس سے نکل رہے, اب وہ لوگوں کے اندر چیب گوئیاں شروع ہو گئی کہ بھائی اتنا مشہور آدمی اور یہ سنیما دیکھ کے آ رہا ہے, تو انہوں نے اس کے اوپر ایک مضمون لکھا, جب لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ انہوں نے سنیما دیکھا ہے, مضمون لکھا اور اس مضمون کے اندر یہ لکھا کہ میں نے ہاں سنیما دیکھا تھا لیکن میں اس نیت سے گیا تھا تاکہ یہ معلوم کروں کہ اس سنیما میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں. تو اس نیت سے گیا تھا میں, کیونکہ لوگ میری بات سنتے ہیں مانتے ہیں, لہذا مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا برائیاں ہیں اس میں, کیا کیا گناہ ہوتے ہیں, تو یہ معلوم کرنے کے لیے سنیما دیکھنے گیا تھا. لہذا میری نیت اچھی تھی اور صحیح تھی اور اس واسطے یہ قابل اعتراض نہیں. یہ باقاعدہ مضمون چھاپا, معروف آدمی تھے اس واسطے اس کا چرچا بھی بہت ہوا. تو تمام علماء, یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اس کی تردید میں پھر مضامین لکھے, بیانات دیے کہ خواہ کتنا ہی اچھی نیت لے کر جائے تو اس کو وہ عمل درست نہیں. عمل جب درست نہیں تو نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ درست نہیں ہو سکتا, کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا, کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی چاہے کہ صاحب میں چوری کرتا ہوں اس نیت سے کرتا ہوں تاکہ میرے پاس پیسے بہت آ جائیں, غریبوں کو میں صدقہ کروں گا, تو اب نیت تو اچھی ہے کہ صدقہ کرنا چاہتا ہے, غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے, غریبوں کی مدد بڑا ثواب کا کام ہے, لیکن اس غرض سے چوری کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. ایک پیسے کی بھی چوری اس غرض سے جائز نہیں ہو سکتی کہ نیت ہماری درست. تو یہ بہت بڑا مغالطہ لوگوں کے اندر لگا ہوا ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. خوب سمجھ لو, ناجائز کام, برا کام, غلط کام, حرام کام, وہ کبھی بھی کسی اچھی نیت سے جائز نہیں ہو سکتا, حلال نہیں ہو سکتا. بعض استثنائی حالات ہوتے ہیں جو فقہی اعتبار سے بعض صورتیں ایسی نکلتی ہیں, اس کی تفصیل میں سب جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن عام اصول یہی ہے کہ حرام کام کسی بھی اچھی نیت سے جائز نہیں ہوتا. تو یہ دیکھو کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں, جائز ہے کہ نہیں. اگر جائز نہیں تو جتنی ہی اچھی نیتیں کر لو اس کے کرنے کی کوئی گنجائش پیدا نہیں. تو ایک مغالطہ تو یہ, اسی کی ایک فرع یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, زکات ہو, حج ہو, قربانی ہو, جتنی بھی عبادتیں ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاص طریقے بتا دیے, بھائی اس طرح انجام دے, اس کے کچھ قاعدے ضابطے مقرر کر دیے, ان قاعدوں ضابطوں کے تحت کرو گے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہے, اللہ کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے, اور اگر ان قاعدے ضابطوں کو توڑ کر کسی اور طریقے سے کرو گے تو وہ کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں, اس واسطے درست نہیں. لیکن آج ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو اس بات کی طلب ہوتی تھی کہ بھائی ہماری عبادتیں ٹھیک سنت کے مطابق ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, لوگ بتائے پوچھتے. آج بے فکری اور غفلت کا عالم یہ ہے کہ بس ایک عبادت کرنے کے لیے چلے, اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ معلوم کریں کہ بھائی اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, جس طرح جی میں آیا کر گزرے اور بتایا کہ بھائی نہیں اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے, اجی صاحب اللہ کے یہاں بڑا غفور الرحیم ہے, انہوں نے مالو بھی نہیں آتا, ہماری نیت بڑا درست ہے اور ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لہذا انہوں نے مالو بھی نہیں آتا, تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. نماز اشد اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر اور سلام پھیرنے تک اتنے اس کے احکام ہیں, اتنے اس کے احکام ہیں کہ تھوڑا تو حساب نہیں. ہم جو فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کتاب السلام یعنی نماز کے احکام پر بڑی بڑی کتابوں کے سینکڑوں صفحات, پوری پوری جلدیں یہ نماز کے احکام کے اوپر لکھی ہوئی ہیں, اور صحابہ کرام کو کی زندگیاں دیکھیے کہ وہاں سے بیٹھے تو ایک دوسرے سے مذاکرہ ہی ہوگا, بھائی نماز کے اندر اس طرح پڑھیں تو کس طرح ہونا چاہیے, کس طرح نہیں ہونا چاہیے. آج بس یہ تو سیکھ لیا کہ نماز کے اندر ایک تکبیر تحریمہ ہوتا ہے, ایک قیام ہوتا ہے, ایک رکوع ہوتا ہے, ایک سجدہ ہوتا ہے اور ایک قعدہ ہوتا ہے, چار رکعتیں فلاں وقت میں ہوتی ہیں, دو رکعتیں فلاں وقت میں ہوتی ہیں. اب اس کے بعد صبح سے لے کے شام تک وہ نمازیں ہو رہی ہیں, لیکن ان کی طرف دھیان نہیں کہ کس طرح ہو رہی، شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، کوئی فکر نہیں. ہم تو کس شمار کتاب میں ہیں، میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالی سے رہو سے سنا، وہ فرماتے تھے باغ کہ آج اسے فرما رہے جب عمر 70 سے اوپر ہو چکی تھی کہ بھائی 70 سال ہو گئے ہمیں مسئلے مسائل پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے، یہی پڑھا یہی پڑھایا تسانی فتوا اسی کام میں لگے ہوئے، 70 سال ہو گئے نماز کے مسائل پڑھتے پڑھاتے لکھتے لکھاتے، لیکن فرمایا کہتے ہیں کہ اب بھی بعض اوقات نماز کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا حکم شرعی کیا، اب بھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے، اور بعد میں نماز کے بعد پھر کتاب دیکھنی پڑتی ہے کہ آیا میری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن فرماتے ہیں میرا تو حال یہ ہے کہ اب بھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور کتاب دیکھنی پڑتی ہے، رجوع کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات دوسرے علماء سے مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ نماز درست ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ پوری مخلوق نماز پڑھ رہی ہے، کبھی اس کو شبہ پیدا ہوتا ہی نہیں کہ ہماری نماز درست ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، یہ خیال پیدا ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ حدیث سن رکھی ہے نمر اعمال الدنیا، اور اس کا غلط مطلب دل میں بٹھا رکھا ہے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نیت ہماری درست ہے، اب اس کے بعد طریقہ درست ہو ہی لینا ہو اور وہ کرتے چلے جاتے. تو یہ اتنی زبردست گمراہی ہے، غلط فہمی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص جانا تو چاہ رہا ہو کماڑی اور رخ کر لے ملیر کا، اور کوئی کہہ بھی ملیر کی طرف تم تو جا رہے ہو، کسی نہیں میری نیت جو ہے کماڑی جانے کی، تو کوئی دنیا کا آدمی اس کو وہ قبول نہیں کر سکتا، احمد کا بیوقوف ہے. صرف نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ عمل بھی اس نیت کے مطابق نہ ہو، عمل اس کے مطابق جب تک نہیں ہوگا تو میں نیت کرنے سے کیا ہوگا. تو یہی معاملہ دین کے تمام احکام کے اندر ہے. نماز جب پڑھ رہے ہو نماز کے معنی کیا، اپنی طرف سے گھر سے تو کوئی طریقہ ایجاد کر نہیں سکتے، نماز کے معنی یہ ہے کہ جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، جس طرح سکھائی ہے اس طرح پڑھ. اگر اس نقطہ نظر سے جائزہ لے کر دیکھو تو پتہ چلے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو 100 میں کوئی 1-2 جس کی نماز ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق ہو، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے افعال اعمال ہیں ان سب کا خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور نہ صرف بتایا بلکہ اعلان فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اعلان فرمایا. تو یہ اعلان کر کے ہر شخص کے ذمے یہ گویا ضروری قرار دے دیا کہ وہ معلوم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے ہیں، دھیان ہی نہیں فکر ہی نہیں، بس ایک چل رہا ہے ایک عادت پڑی ہوئی ہے اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں. اسی لیے میں نے ایک مرتبہ اسی مسجد کے اندر شروع سے آخر تک ساری نماز کا طریقہ ایک مرتبہ بتایا تھا کہ کس طرح پڑھنی چاہیے، اور پھر بعد میں وہ ایک چھوٹا سا رسالے کی شکل میں شائع بھی ہو گیا کہ نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے کے نام سے چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو چاہیے کہ ہر آدمی اس کو سامنے رکھے اور اس کے مطابق اپنی نماز کی اصلاح کرے درست کرے. تو نماز، روزہ، زکات، حج، حج میں تو کوئی انتہا ہی نہیں کیونکہ حج کے مسائل ذرا پیچیدہ ہیں، تو کون دبے سر مول لے ان کو سیکھنے کا اور ان کے معلومات کرنے کا، جس طرح بھی میں آیا کر گزرے. اب حج کے موقع پر احرام کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بھائی ہوائی جہاز سے جا رہے ہو بیچ میں میقات گزرے گی تو احرام یہاں سے باندھ کے جاؤ. اب جناب لوگوں کو یہاں سے احرام باندھنا جو ہے احرام باندھ کے ہوائی جہاز سے بیٹھنا پتہ نہیں کس طرح شان معلوم ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب کوئی طریقہ ایسا نکلے کہ جب سے جا کے احرام باندھ. تو اب اگر کہو کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے اور یہ اس میں گناہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے سے کر کے جاؤ، تو جی ہماری نیت تو صحیح ہے اتنا والا عمل بھی نہیں ہے، وہ ہر جگہ یہ حدیث کوٹ ہو جاتی ہے. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، ایک بہت مشہور سیاسی لیڈر جو دینی حیثیت سے بھی مشہور تھے، ان کے بارے میں والد صاحب فرمانے لگے جب ان سے ملاقات ہوئی مینا میں، تو ایسے ذکر آ گیا کہ بھائی رمی کا، کہ وہ شیطان جواہرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کو رمی کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا تھا، اور یہ ایک عام بابا ہے، اچھا خاصا بڑا چنگا تندرست آدمی، اور وہ اپنا وکیل کسی کو بنا دیتا ہے کہ جا کے میری طرف سے رمی کر دو، حالانکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک انسان اتنا معذور نہ ہو کہ خود چل کر جمرات تک نہ جا سکے اس وقت تک وکیل نہیں بنا سکتا، وہ تو اسی وقت جائز ہوتا ہے جبکہ آدمی خود اتنا معذور ہو گیا، اتنا بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آدمی چل کر جا نہیں سکتا، تو اس وقت میں شریعت نے اجازت دی ہے بھائی کسی کو وکیل بنا دو، لیکن جب تک خود چل کر جا سکتا ہے اس وقت تک اس کے ذمہ واجب ہے کہ خود ہی جا کر رمی کرے۔ ارے بھائی نماز دوسرے کو کہہ دینا دیوار ہو جاتا، کہہ دوں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے یا مجھے کچھ الجھن معلوم ہو رہی ہے، کہ میں کہوں تم نماز پڑھتے آنا، تو یہ حماقت۔ لیکن رمی کے اندر یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ دوسرے کو وکیل بنا دو، اور خاص طور سے عورتوں میں تو ہو ہی گیا، تو بھائی عورتوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے رمی میں، عورتوں کا وکیل کوئی آدمی جا کے ان کی طرف سے رمی کرتے، خوب سمجھ رہے سب جہالت کی باتیں ہیں۔ صحیح حکم یہی ہے کہ جب تک انسان میں طاقت ہے چل کر جانے کی اس وقت تک کسی کو وکیل نہیں بنایا جاتا۔ تو وہ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میں تو وکیل بنا دیا اور جا کے رمی کرا، کوئی بھائی صاحب فرمایا بھائی اس طرح تو رمی نہیں ہوتی، تو کہنے لگے کہ صاحب نمبر اعمال بھی نہیں آپ میں یہ اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، ہم نے تو نیت یہی کی کہ ہم نے رمی کر، اور ویسا سترہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی جب یہ نمبر ہمارے بنیاد کا اتنا وسیع مفہوم ہے تو پھر آپ کو کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، یہی بیٹھے بیٹھے پتھر مار دیے ہوتے اور نیت کر لی ہوتی کہ یہی بیٹھے بیٹھے سات کنکریاں مار دی اور نیت کر لی، کیا ہم نے نیت کر لیا کہ رمی ہو گئے جمرات۔ تو یہ بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ غلط فہمی پا جاتی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حدیث میں جو فرمایا وہ کیا فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر، تو پہلے عمل تو ہونا چاہیے اس کے بعد نیت کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل میں نیت صحیح ہے کہ نہیں ہے، آپ نے جو کام کیا وہ عمل کی تعریف میں نہیں آتا، وہ عمل ہی نہیں، ارے عمل تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے وہ عمل ہی نہیں، جب عمل نہیں تو نیت کتنی اچھی کر لو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اتنا آسان ہو جائے معاملہ کہ بھائی عمل کی ضرورت نہیں نیت ہی کافی ہے، یوں بیٹھے بیٹھے نیت کر لو میں نے حج کر لیا ہو گیا حج، یوں بیٹھے نیت کر لو میں نے عمرہ کر لیا ہو گیا حج عمرہ، سب حماقت اور جہالت کی باتیں ہیں۔ لہذا کوئی عمل جو عبادات سے متعلق ہے جو طریقہ اس کا بتایا گیا اسی طریقے پر اسی طریقے کے مطابق اس کو انجام دینا ضروری ہے، محض نیت سے کام نہیں چلے گا، لہٰذا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آدمی حج کو جائے تو پہلے سیکھے کیا طریقہ ہوتا ہے حج کرنے کا، عمرے کو جائے تو پہلے سیکھے کہ کیا احکام اس کے ہوتے ہیں، اس کے بغیر نکلے گا تو اپنا وقت بھی ضائع کرے گا اور محنت بھی ضائع کرے گا۔ یہ جتنی بدعات ہوتی ہیں وہ بھی اسی غلط فہمی سے پیدا ہوتی ہیں کہ نیت بھائی ہماری صحیح ہے، نیت تو ہماری حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہے، لیکن چونکہ طریقہ درست نہیں عمل درست نہیں اس واسطے وہ نیت بیکار ہے۔ پہلے عمل ہو صحیح ہو مشروع ہو اور شریعت کی نظر میں وہ عمل کرانے کا مستحق ہو، اس کے بعد پھر نیت کا سوال آتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ عرض کری تھی اس حدیث سے متعلق کہ یہ بہت سخت غلط فہمی جو پائی جاتی ہے، اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے کہ کوئی غلط عمل اچھی نیت سے درست نہیں، درست گنا رہے گا، ناجائز کام ناجائز رہے گا، اچھی نیت کتنی اچھی گنا۔ ہاں اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ جو نیک عمل ہے،
پانچ ایک شخص نے پڑھی پوری سنت کے مطابق پڑھی قاعدے کے مطابق پڑھی سارے ارکان شرائط مستحبات سنن سب ادا کیے. اب اس عمل کی مقبولیت کا دار و مدار اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا دار و مدار اس پر ہے کہ کس نیت سے پڑھ. اگر اس لیے پڑھی کہ اللہ جل جلالہ راضی ہو جائیں, وہ خوش ہو جائیں, ان کو دکھانے کے لیے پڑھی, ان کو راضی کرنے کے لیے پڑھی, تو مقبول ہے عند اللہ, بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے. اور اگر خدا نہ کرے نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں, دکھاوا مقصود تھا, ریاکاری مقصود تھی, اور لوگوں میں اپنے عابد زاہد ہونے کا چرچا کرنا مقصود تھا, تو عمل اگرچہ صحیح تھا لیکن نیت درست نہیں تھی, اس واسطے خراب نیت نے اس اچھے عمل کو بھی خراب کر دیا, بیکار کر دیا, اکارت کر دیا, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے ہاں مقبول ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلى یرائی فقد اشرک باللہ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ, کہ جو شخص ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا مخلوق کو, کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ مخلوق کے لیے کیا, تو وہ اللہ کے ساتھ اس نے شرک کا ارتکاب کیا, تو نیت خراب ہونے سے وہ عمل خراب ہو. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں, نیکیاں ہیں, ثواب کے کام ہیں, طاعت کے کام ہیں, وہ نیت پر موقوف ہے. اگر نیت اچھی ہے تو باعث اجر و ثواب, اگر نیت خراب ہے تو باعث گناہ, اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو اس میں زور دیا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ جو بھی کام کرو اس میں نیت خالص کرو اللہ کے لیے, غیر اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ہو کہ یہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, جس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ اخلاص سارے دین کی بنیاد ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ ایک دین کا ایک تہائی حصہ ہے یہ حدیث, کیونکہ اخلاص کی اس میں تعلیم دی گئی ہے. تو سارا دین وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں پر مشتمل ہے, ایک ایمان, ایک عمل, ایک اخلاص. ایمان ہونا چاہیے, عمل صالح ہونا چاہیے, اور اس عمل صالح کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے. تو اخلاص ایک بٹا تین حصہ ہے پورے دین کا. اخلاص کا کے حصول کی فکر چاہیے. البتہ یہ سمجھ لیں اخلاص کے لیے کہ اخلاص کے معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے ارادہ اور نیت جو ایک امر اختیاری ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کرے. جب کسی عمل کا محرک اور داعیہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو اب نیت درست ہو گئی. لیکن کیونکہ ہم ہر شخص جو ہے ہم میں سے وہ اپنے شیطان کے شکنجے میں رہتا ہے, تو بعض اوقات شیطان بعد میں کچھ اور خیالات دل میں ڈال دیتا ہے, اس کے دسائیں پیدا کر دیتا ہے. کیا جاتا عمل اللہ کے لیے شروع, لیکن بیچ میں خیالات اور آ گئے, فلاں بھی دیکھ رہا ہے, فلاں بھی دیکھ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, تو ان خیالات کا کوئی اعتبار نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل اعتبار اس کا ہے کہ داعیہ کیا تھا, محرک کیا تھا, جس کی وجہ سے انسان نے یہ عمل شروع کیا, تو وہ عمل ایک مرتبہ شروع میں یہ کام کر لیں. حضرت حکیم الامت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اخلاص تو بڑا مشکل معاملہ معلوم ہوتا ہے, کیونکہ پتہ نہیں لگتا کہ کون سے عمل میں اخلاص ہوا, کون سے میں نہیں ہوا, نیت صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی, خیالات طرح طرح کے آتے رہتے ہیں, وساوس آتے رہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اخلاص جس کا حکم دیا گیا ہے وہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری, اپنے اختیار میں ہے یا اختیار سے باہر ہے. اگر اختیار سے باہر ہے تو اللہ نے کسی ایسے کام کو مکلف نہیں کیا جو اختیار سے باہر ہے. کسی ایسے کام کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو اس واسطے اختیار سے باہر تو کوئی چیز کسی چیز کا مکلف ہے نہیں انسان. اختیاری جتنا اخلاص ہے اس کا مکلف ہے. وہ کیا کہ عمل کے شروع میں ایک مرتبہ اپنے دل میں عزم اور نیت تازہ کر لے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, نماز اس لیے کر رہا ہوں, روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں, زکات اس لیے دے رہا ہوں, حج اس لیے کر رہا ہوں, اور جتنے کام ہیں وہ اس لیے کر رہا ہوں. ایک مرتبہ یہ اپنے اختیار سے یہ ارادہ کر لیں. اب اس کے بعد اگر ادھر ادھر کے خیالات وساوس شیطان دل میں ڈال رہا ہے تو انشاءاللہ سنبھا انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا بھروسہ نہیں, ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا, اور اگر خیالات آئے بھی تو لا حول ولا قوت کہہ کر کسی اور کام میں مشغول ہو. بس یہ تو کوئی مشکل اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. ایک مرتبہ ارادہ کر لو, جب بھی نمازی نماز کو جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دعا مسنون ہے نا, کھڑے تکبیر تحریمہ سے پہلے انی وجہ سے وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ مانا کہا اس سے کہ میں نے اپنا رخ اپنے اللہ کی طرف کر لیا. یہ استحضار دھیان دلوایا جا رہا ہے کہ ذرا اس کو دھیان کر لو کہ میں جو اس وقت کھڑا ہوں اور کوئی میرا مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں. بس انی وجہ سے وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ پڑھ لو دھیان سے ذرا, تو انشاءاللہ جو نماز پڑھنے جا رہے ہو انشاءاللہ تعالی وہ اخلاص کی نماز ہوگی اللہ کے راستے. پھر اگر اور دسائیں دسائیں چٹاتے رہے تو پرواہ نہ کرو, یہ سب راستے کے ایسے ہی رہزر ہیں جو آتے ہیں, اور اگر آدمی التفات نہ کرے ان کی طرف دھیان نہ دے تو خود بخود دور ہو جائے. اللہ تبارک تعالی نے ایسا ان کو بنایا. ارے یہ شیطان, ہمارے حضرت فرمایا کرتے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہر وقت تم شیطان سے مت ڈرا کرو, بڑا اس کو ہر وقت تم نے اپنے پر سوار کر رکھا ہے کہ شیطان شیطان شیطان. ارے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اتنا قید شیطان ہی کہنا ضعیفہ, شیطان کا مگر بہت کمزور ہے, اب تم کہتے ہو بہت طاقتور ہے. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ شیطان کا مگر ضعیف ہے. کیا مانا ضعیف ہونے کے؟ کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے اس شخص کی ہے کہ جو آدمی اس کے آگے ذرا سی کمزوری دکھا دے اس کے آگے یہ شیر ہے, اور جو اس کے آگے ذرا ڈٹ جائے تو وہیں وہ پگھل جاتا ہے. شیطان کا مکر, اس کا قید, اس کے وسوسے, اس کے خیالات, اس کی جتنی باتیں, ان سب کا حال یہ ہے کہ ذرا ڈٹ جاؤ گے وہ فوراً پگھل جائے, اور اگر نہ ڈٹے اور جناب اس کے آگے تم نے کمزوری دکھائی یہ شیر ہو جائے تمہارے سر پہ چل جائے. تو اس لیے اتنا زیادہ ڈرنے کی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو قوت عطا فرمائی ہے, یقین رکھو شیطان کی قوت اس کے آگے کچھ بھی نہیں. اللہ نے جو قوت انسان کے عزم میں, ہمت میں, ارادے میں عطا فرمائی, وہ عزم اور ہمت ارادہ استعمال کرو تو دیکھو کہ کتنا کمزور ہے. اتنا قید شیطان کا نہ ہو تو بعد میں یہ وساوس آتے ہیں, ان کی طرف التفات نہ کرو, ان کو درخور احتنا نہ سمجھو, ان کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر اور اپنے کام میں لگ جاؤ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اخلاص حاصل. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا کرنا. ٹھیک ہے معاملہ ایسا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ڈرتے رہے کہ ہمیں پتہ نہیں اخلاص پورا حاصل ہوا, کام حاصل ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ڈر تو رہنا چاہیے قبر تک, اس لیے کہ انسان کا کام ہی یہ ہے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے, عمل بھی کرے اور ڈرے بھی کہ پتہ نہیں کہیں کوئی کوتاہی غلطی تو نہیں رہ گئی, وہ ڈرے. لیکن وہ ڈر ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مایوس ہو جاؤ اور اپنے کام کو چھوڑ دو, کام اپنا جاری رکھو, کرتے رہو, جس طرح بتایا گیا اس طرح کرتے رہو, اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کرتے رہو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو اخلاص, اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنی عبادتیں کرتے ہو, طاعات کرتے ہو, ان کے اندر اخلاص پیدا کرتا. تیسرا پہلو اس حدیث کا یہ ہے کہ نیت, جو فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو مباح کام, جتنے جائز کام ہو, ان جائز کاموں کا اصل اصول یہ ہے کہ مباح کہتے ہی اس کو ہیں کہ نہ کرنے میں کوئی ثواب نہ چھوڑنے میں کوئی گناہ. میرا دل چاہ رہا ہے سر پانی پی لوں, یہ پانی پینا مباح ہے, تو کیا مانے مباح ہونے کو؟ کہ اگر پیوں گا تو کوئی گناہ نہیں اور نہ ثواب, اور اگر چھوڑ دوں گا تو نہ کوئی گناہ نہ ثواب. تو مباح جو ہے وہ چیز ہے جس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے, چاہے کرے چاہے نہ کرے, نہ کرنے میں ثواب نہ کرنے میں ثواب, اس کو کہتے ہیں مباح. لیکن حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے کہ آپ نے یہ بتایا کہ جتنے مباح کام ہیں وہ اصل میں تو ثواب کے کام نہیں تھے، لیکن اگر ان کے ساتھ اچھی نیت شامل کر لو گے تو یہ ایسی کیمیا ہے کہ اس مباح کام کو بھی عبادت بنا دے، اس کو ثواب بنا دے. جتنے مباحات ہیں صبح سے لے کر شام تک جتنے کام انسان کرتا ہے اس میں اکثر اعمال مباح ہوتے ہیں. ان مباحات کے اندر آدمی نیت اچھی کر لے تو وہی کام جو مباح تھا وہ اس اچھی نیت کی وجہ سے ثواب بچ جائے گا. دیکھو یہ جو آدمی کھانا کھا رہا ہے پرسوں، کھانا کھانا مباح ہے، کھانا کھانا بلا تک نہ ثواب کا کام نہ گناہ کا کام، لیکن کھانا کھاتے وقت اگر آدمی نیت یہ کر لے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں، اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ اپنے جسم میں قوت پیدا ہو اور برقرار رہے، اور اس قوت کو میں نیکیوں میں استعمال کروں، تو جب یہ نیت کر لی تو یہ کھانا جو مباح تھا اصل میں کوئی عبادت نہیں تھا، یہ کھانا عبادت بن گیا، یہ کھانا ثواب کا کام بن گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. ابھی میں نے مثال دی تھی پانی کی کہ دل چاہ رہا پانی پیوں، تو پانی پینا مباح تھا، نہ پانی پینے میں ثواب نہ چھوڑنے میں ثواب، لیکن جب میں نے یہ نیت کر لی کہ پانی اس لیے پی رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں نشاط اور چستی پیدا ہو اور میں اس نشاط اور چستی کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کروں، تو یہ پانی پینا بھی ثواب ہے. یا اس لیے نیت کر لی کہ میں اس پانی پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں، تو یہ پانی پینا بھی اجر ثواب ہے. جب اور ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ کیمیا کا نسخہ دیا ہر مسلمان کو نیت، کہ اس سے اپنے اجر و ثواب میں جتنا چاہے اضافہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے، کوئی حد و دیار. دیکھو مسجد میں آئے، آج فرض کرو عصر کے جمعہ کے دن آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں عصر کی نماز کے وقت، تو ابتدا میں نیت یہ تھی بھائی نو جا کے نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ نیت اور کر لو کہ بھائی جب جائیں گے داخل ہوں گے تو اعتکاف کی نیت کر لیں گے، جب تک رہیں گے مسجد میں اعتکاف کی حالت میں رہیں گے تو اس میں اعتکاف کا ثواب بھی شامل ہوگا. اور نیت کر لو جو وہاں جب جائیں گے تو جا کر جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے تو نماز کے انتظار میں بیٹھنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے، اس عبادت کا ثواب بھی شامل ہو گیا. وہاں جمعہ کے دن جائیں گے عصر کے بعد دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس دین کی باتوں میں شامل ہوں گے سنیں گے، اس کا ثواب بھی شامل ہو گیا. وہاں پر مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، سلام کریں گے ان کو اور ان کا سلام کا جواب سنیں گے، دعائیں دیں گے اور لیں گے، تو اس کا ثواب شامل ہو گیا. ایک دوسرے کے خیریت معلوم کریں گے، ان کا دکھ درد سنیں گے، یہ نیت کر لی اس کا ثواب شامل ہو گیا. تو عمل ایک ہی ہے لیکن نیتوں کے بڑھانے سے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے، دو گنا چوگنا دس گنا ہوتا چلا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت میں خاصی ادا فرمایا، ایک ہی عمل میں بے شمار عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرما دیتا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے کہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کے ذریعے عبادت نہ بنایا جا سکتا. روزی کماتے ہو، روزی کمانے کے اندر نیت یہ کر لی میں میرے ذمہ جو حقوق ہے وہ ادا کروں گا، ثواب. یہ نیت کر لی کہ بھائی میں اور بہت سارے پیشے اختیار کر سکتا تھا لیکن یہ پیشہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس سے مخلوق کا فلاں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، تو مخلوق کا خدا کو فائدہ پہنچانے کا سوال. ایک آدمی ہے وہ فرض کرو ڈاکٹر ہے، تو پیشے تو بظاہر ڈاکٹری پڑھ رہا ہے اس لیے کہ بھائی اپنا پیٹ پالے گا کچھ کمائے گا، لیکن اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میں یہ پیشہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں تاکہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے اور بیچارے دکھ درد میں مبتلا لوگوں کی مدد کی جائے، اس نیت سے اس کا ثواب ڈبل ہوگا. کوئی آدمی میں تو کہتا ہوں کپڑا بناتا ہے، کپڑا بناتا ہے اور کپڑے کا تاجر ہے یا صنعت کار ہے، وہ یہ نیت کر لے کہ صاحب میں اور بھی بہت چیزیں چیزوں کی تجارت کر سکتا تھا، لیکن اس کی تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے اچھی صدر پولٹری کا سامان مہیا ہو، یہ نیت کر لی. تو اس نیت سے بھی انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے کہ اس سے اجر و ثواب ملے اسلام سے. کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو اچھی نیت سے اس کو آدمی عبادت اور ثواب نہ بنا سکے. بات صرف دھیان کی ہے، بات صرف توجہ کی ہے کہ ذرا سی توجہ دے دے، ذرا سا دھیان دے. میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، یہی باتیں ہوتی ہیں میاں بزرگوں سے حاصل کرنے کی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں ہم نے، میں نے اپنی بات فرما دیتے کہ میں نے مدتوں اس بات کی مشق کی. کیسے مشق کی ہے کہ گھر میں داخل ہوئے، کھانا سامنے آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کھانا کھا لیں، ایک لمحے کے لیے رک گئے نہیں کھائیں، دوسرے لمحے دل میں تصور کیا کہ اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اچھا کھانا آتا تو آپ اس کو شکر ادا کر کے کھا لیا کرتے تھے. تو اتباع سنت اس وقت اگر اس نیت سے کھایا جائے تو اتباع سنت کا اجر و ثواب ہوگا. اور اب کھانا شروع کر اس نیت سے کہ اتباع سنت کا کھا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں کھا رہے تو اجر و ثواب. گھر میں داخل ہوئے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا، ہنستا کھیلتا سامنے آیا، دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا لیں، اس کو پیار کریں، اس سے کھیلیں، نہیں کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے رک گئے نہیں کریں گے، دوسرے لمحے دل میں خیال لائے، باقاعدہ اہتمام کر کے کہ حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، بچوں کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے وہ لڑکتے اڑکتے سامنے آ گئے، ممبر سے اتر کر جا کر گود میں اٹھا لیا سرکار دوارے سے، بچوں سے اتنی شفقت فرما دے. تو چونکہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے، شفقت فرما دیتے، میں آپ کی سنت کی اتباع میں ان کو اٹھاؤں گا، انہیں اٹھا لیا، ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر اتباع سنت کا خیال دل میں لا کر پھر اس کو اٹھا لیا. اب جتنا کھیلو گے بچے سے، جتنا اس کو پیار کرو گے، سب میں اتباع سنت کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، تو انشاءاللہ یحببکم اللہ کے مددگار بنو کہ یہ عمل جو ہو رہا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کہتے میاں یہ وہ کام ہے کہ پتا کسی کو نہیں چلا کہ کیا ہوا، اور عبادت عظیم الشان ہو گئی، کسی کو دیکھنے والے کو پتا بھی نہ لگا کہ یہ کیا ہوا، لیکن دلی دل میں بات ہو گئی، دلی دل کے اندر انقلاب آ گیا، ایک کام جو مباح تھا عبادت بن گیا، اتنا بڑا انقلاب آ گیا دل ہی دل میں ہو گیا، میاں نے عاشق و معشوق رب سے کرامن کا تبیرا ہم خبر ہے، ایسا کام ہو گیا اور ہو گئی چیز نشانے والے. لیکن ایسے نہیں ہوتی مشق کرنے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن مشق صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں ذرا ایک دن خدا کے لیے جائزہ لے کے دیکھو، میں صبح سے لے کر اٹھنے کے بعد سے رات کے سونے تک کیا کیا کام کرتا ہوں، اور کس کس کام کو کس نیت سے کس طرح عبادت بنا سکتا ہوں، ایک مرتبہ جائزہ لے، اور جائزہ لے کر اس کا مشق کرنے کی کوشش کرو کہ جب وہ کام کا وقت آئے تو وہ نیت دل میں آ جائے. سر دیکھو کہ ساری زندگی عبادت، سونا عبادت، کھانا عبادت، باتیں کرنا عبادت، گھر میں جانا عبادت، روزی کمانا عبادت، ساری زندگی عبادت، یہ دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری یہی دنیا یہی جنت. ہمارے مولانا قاری احمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے کہ میاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت کوئی بہت دور کی چیز ہے بعد میں آئے گی، ارے یہی دنیا آخرت ہے، اگر اس کو تم ٹھیک سے دیکھو تو یہی دنیا آخرت بننے والی ہے، اور اسی کو ذرا سا زاویہ نگاہ بدل کر، ذرا سا اپنے سوچنے کا انداز بدل کر اسی دنیا کو عبادت بنا دیں. یہ اللہ تعالیٰ نسخہ کیمیا ہر مومن کو عطا فرما دیا نیت کی شکل میں، انما الاعمال بالنیات، یہ ہے معنی انما الاعمال بالنیات. لیکن ذرا سی مشق کی ضرورت ہے، ظاہر صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں. کون کون سے عمل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. بغیر مشق کے بغیر محنت کے تو بھائی تھوڑا سا توجہ کے تو کوئی کام دنیا میں ہوتا نہیں, لیکن ہے آسان, کوئی مشکل نہیں ہے, صرف توجہ کی بات ہے, صرف مشق کی بات ہے. حضرت ہمارے فرمایا کرتے کہ جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں, جب فرماتے کہ ہم نے یہ مشق کیا ہے اس طرح, تو جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں, کوئی آسان ہے کیا خوگر آزاد ہو جانا. تو ایک مرتبہ یہ عزم کر کے, محنت کر کے, مشق کر کے اپنی زندگی کو آخرت بنا دیں, آخرت کا ذریعہ بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے, دعا فرما دے. اللہم صل علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان عطا فرمایا تو اس کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری نیتوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح سے گناہوں سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے حادثات, سانحات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اس کا عزم عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے نفس و شیطان کے مقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام حاضرین کو, حاضرات کو ان کے تمام مقاصد میں, مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں, ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا قابل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا قابل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. ابھی ایک صاحب نے فرمائش کیا, ایک بچی ان کے اعزاز میں بیمار ہے. یا اللہ ان کے لیے دعا کی درخواست کی. یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو اپنے فضل و کرم سے شفا قابل و عاجل عطا فرما. یا اللہ شفا قابل و عاجل عطا فرما. یا اللہ الرحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے اس کے شفا قابل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنے رحمت سے ان سب کی دلی برادوں کو پورا فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.